بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. گزشتہ کل بات یہاں پہنچی تھی کہ انما الاعمال بالنیات، اس میں جار مجرور مل کر کے کس سے متعلق ہوئے، تو متعلق کے مسئلے میں احناف کی رائے ایسی تھی کہ تو اعتبرو کو مقدر مانو، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ تصحو کو متعلق مانا جاوے. پھر یہ بات آئی تھی کہ عبادات مقصودہ بالاتفاق حدیث میں مراد ہے، اختلاف اس بات میں ہے کہ عبادات غیر مقصودہ حدیث میں مراد ہے یا نہیں ہے. حنفیہ کی رائے ایسی ہے کہ عبادات غیر مقصودہ مراد نہیں ہے، جبکہ شوافی کا یہ کہنا ہے کہ عبادات غیر مقصودہ بھی شامل ہے. یہاں تک بات ہوئی تھی. اس کے بعد دلیل کا نمبر ہے. احناف کا یہ کہنا ہے کہ تو اعتبرو کو مقدر مانا جائے، تصحو کو مقدر نہ مانا جائے. احناف یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں وضو کے مسائل بیان فرمائے. وضو کے مسائل بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالی نے خود فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. اس میں وضو کے فرائض باری تعالی نے بیان فرمائے، تو اس میں نیت کو بیان نہیں فرمایا. چہرہ، ہاتھ، پیر، ان تینوں کو دھونا بتلایا اور سر کا مسح بتلایا، نیت کو بالکل بیان نہیں فرمایا. اگر نیت کرنا ضروری ہوتا تو خود باری تعالی نیت کو آیت کریمہ میں بیان فرما دیتے. دوسری دلیل کہنا، وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، یعنی اگر تم حالت جنابت کے اندر ہو تو خوب اچھی طریقے سے طہارت حاصل کرو. اس آیت کریمہ میں بھی نیت کو بیان نہیں فرمایا کہ حالت جنابت میں غسل کرنا ضروری ہے، لیکن نیت کو باری تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا. اگر نیت کرنا غسل جنابت میں شرط ہوتا تو خود باری تعالیٰ اس کو بیان فرما دیتے. اب یہاں ایک سوال احناف پر وارد ہوتا ہے کہ آپ تیمم میں نیت کو کیوں شرط قرار دیتے ہیں؟ چلو وضو میں آپ نیت کو نہیں مانتے، غسل میں نیت نہیں مانتے، تو تیمم میں تو احناف نیت کو شرط قرار دیتے ہیں. اگر نیت طہارت کے لیے ضروری نہ ہوتی کہ آپ تیمم میں نیت کو کیوں شرط قرار دیں؟ تو احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فتیمموا صعیدا طیبا یہ امر فرمایا، فتیمموا امر میں قصد اور نیت بذات خود شامل ہے، اس لیے کہ فتیمموا کا جو لفظ ہے اس لفظ ہی کے اندر قصد اور تیمم والی چیز بذات خود شامل ہو جاتی ہے، اس لیے تیمم کے باب کے اندر نیت کو ضروری قرار دیا گیا، اور جہاں پانی کا قرآن میں تذکر آیا وہاں پر ما ان طہورا، اللہ تعالیٰ نے پانی کے لیے طہورن کی صفت بیان فرمائی، گویا پانی میں اللہ تعالیٰ نے بذات خود ایسی تاثیر رکھی ہے کہ وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، تو پانی کے معاملے میں خود اللہ تعالیٰ نے پانی میں یہ قوت اور طاقت رکھی ہے کہ وہ بذات خود پاک ہے، دوسرے کو پاک کرنے والا ہے، جس کو عرف میں کہتے ہیں طاہر مطہر، طاہر معنی بذات خود پاک، مطہر کا معنی دوسرے کو پاک کرنے والا، اور یہ دونوں معنی طہورن مصدر کے اندر شامل، اور ما ان طہورا یہ خود باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا، تو پانی کے لیے جو لفظ باری تعالیٰ نے استعمال فرمایا اس میں کہیں پر بھی نیت کی بات نہیں آئی، پانی کی ذات ہی اللہ نے ایسی بنائی کہ نیت کرو یا نیت نہ کرو پانی خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو پاک کرنے والا ہے، جبکہ تیمم کے لفظ کے اندر فتیمموا صعیدا طیبا، لفظ تیمم کا لغوی معنی ہی آتا ہے قصد اور ارادے کے، گویا تیمم کا لفظ خود نیت کا تقاضا کرتا ہے، اسی لیے احناف نے تیمم کے اندر نیت کو شرط قرار دیا۔ اس کے بعد اس میں ایک خاص اہم بات یہ سمجھو کہ وضو کی دو قسم مان لو، وضو دو طرح کا، ایک ہے وضو بمعنی عبادت، کہ جو وضو بنتا ہے عبادت کا ذریعہ، اور ایک وضو ہے مفتاح الصلاۃ، دو وضو ہے، ایک وضو ہے وضو عبادت اور دوسرا وضو ہے مفتاح الصلاۃ، جو وضو نماز کے لیے مفتاح بن رہا ہے تو وضو کرو گے تو ہی نماز ہوگی، تو جو وضو مفتاح صلاح بنتا ہے اس کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی وضو مفتاح صلاح بن جاتا ہے، کہ خود قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ، قمتم الى الصلاۃ کا معنی مفتاحاً للصلاۃ، کہ جو وضو نماز کی چابی بن گیا، یعنی ایک آدمی بے وضو نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا، تو جو وضو نماز کی چابی بن گیا اس کے لیے نیت شرط ہے، خود قرآن نے بیان نہیں کروایا۔ دوسری قسم ہے وضو کی، وضو برائے عبادت، یعنی جس وضو کے ذریعے سے آپ کو اجر اور ثواب ملے اس کے اندر نیت کرنا ضروری ہے، کہ اگر آپ نیت کر کے وضو کرو گے ثواب ملے گا، بغیر نیت کے وضو کرو گے اجر اور ثواب ملے گا. تو وضو کی دو حیثیت ہو گئی، مفتاح للصلاح ہونا، اس میں نیت ضروری نہیں، اور عبادت اور ثواب کا ذریعہ ہونا، اس کے اندر نیت کرنا ضروری ہو جاتا ہے. یہ وضو کی جو الگ الگ حیثیت ہو گئی. اب دیکھیں، ہم شوافے کو ایک بات کہتے ہیں کہ تم نے جو کہا کہ یہاں تفسیر وہ ہے تو مقدر ہے تفسیر، انما الاعمال بالنیات کے اندر لفظ تصحیح ہو مقدر ہے، تو ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آگے جملہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، پھر آتا ہے فمن کانت ہجرته الى دنیا یصیبها. تو ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، ایک آدمی بغیر نیت کے ہجرت کرے تو کیا اس کی ہجرت صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بتلائیے. اگر تم لفظ تصحیح کو مقدر مانتے ہو کہ بھائی انما الاعمال تصحیح بالنیاتی، کہ اعمال نیت ہی سے صحیح ہوتے ہیں، نیت کے بغیر اعمال صحیح نہیں ہوتے، تمہاری جو بات ہے ہم تھوڑی دیر مان لیں. اب ہم سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ایک آدمی نے نیت نہیں کی اور نیت کیے بغیر ہجرت کر کے چلا گیا، بتلاؤ اس کی ہجرت درست ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو ظاہر ہے یہ آدمی مکہ سے مدینہ چلا گیا بغیر نیت کے گیا، اس کے اوپر مہاجر والے احکام جاری ہوں گے، لوگ یہی کہیں گے کہ یہ مہاجر آ گیا. مردم شماری یعنی پاپولیشن کی جو گنتی ہوگی، پبلک کی گنتی ہوگی کہ کتنے مہاجر آئے مکہ سے مدینہ، تو یہ آدمی جو بغیر نیت والا ہے نا، اس کا بھی نام گنا جائے گا. بھلے وہ بغیر نیت کی ہجرت کر کے آیا ہے، لیکن اس کا نام مردم شماری میں آئے گا کہ یہ بھی مہاجر ہے. دوسرا یہ کہ مہاجر والے جو احکام، آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں مہاجرین کے احکام بہت سارے الگ الگ تھے. مثلاً ایک تو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہاجری کی کسی انصاری سے موافقت کرا دیتے تھے، اور اس موافقت کے نتیجے کے اندر ایک زمانے تک تو میراث بھی چلی، بعد میں بھی وہ حکم منسوخ ہو گیا. قول الارحام بعضهم اولى ببعض فی کتاب اللہ والی آیت کے نزول کے بعد، ورنہ ایک زمانے کے تک ہجرت اور نصرت کی بنیاد پر میراث ہی ملا کرتی. تو اب یہ جو آدمی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گیا، اس نے کوئی نیت نہیں کی ہے، تو بھی اس پر مہاجر والے احکام جاری ہوں گے. کیا نتیجہ نکلا؟ کہ اگر تصحیح کو تم لازمی قرار دو تو پھر تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ جو آدمی بغیر نیت کے ہجرت کرے، اے بھائی تو مہاجر نہیں کہلائے گا. کیوں نہیں کہلاؤں بھائی؟ مکہ سے مدینہ آیا نا، تمہیں نیت نہیں کی تھی، تجھے مہاجر نہیں کہا جائے گا، تجھے ٹورسٹ کہا جائے گا. یہ حکم لگائیں گے. اسی طریقے سے کیا اس کے اوپر مہاجر والے احکام جاری نہیں ہوں؟ وہاں جا کر تو سب متفق ہو جاتے ہیں کہ یہ آدمی جو بغیر نیت کے ہجرت کر کے آیا، اس کی بھی ہجرت صحیح اور معتبر. مردم شماری میں اس کو کہیں گے مہاجر، احکام جاری ہوں گے اس کے اوپر مہاجر کے. بس اتنی بات رہے گی کہ تو نے نیت نہیں کی تھی، اس لیے تجھے ثواب نہیں ملے گا. بغیر نیت کے ہجرت کر کے آیا اس لیے تجھے ثواب نہیں ملے گا، ورنہ یہ ہی کہ یہ مہاجر کہا جائے گا، مہاجر والے احکام جاری ہوں گے، مہاجرین کی گنتی میں اس کو شمار کیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ تصدیق ہو مقدر ماننا صحیح نہیں ہے۔ یہی حال بیچارے نکاح کا لے لو، جس میں دوسری صورت کیا ہے، ایک آدمی نکاح کرنے بیٹھے، چھ بچے ہو گئے، نکاح کے چھ بچے ہو گئے۔ ایک دن آپ نے پوچھا گھر تمہیں نکاح سے پہلے نیت کی تھی؟ نہیں، نکاح میں نیت چاہیے تھی، میں تو مسجد میں جا کے بیٹھ گیا، حاجی صاحب نے پوجا قبول کی تو میں نے پھٹ سے کہا میں نے قبول کی، ابھی کوئی نیت کی تھی؟ نیت تو نہیں کی تھی۔ او ہو ہو، بولو اب کیا کرو، نکاح صحیح ہے کہ صحیح نہیں؟ اگر آپ تصدیق ہو کے لیے اصرار کرتے ہو پھر کیا کہنا پڑے گا، کہ تو نے بغیر نیت کے نکاح کیا تھا، تیرا نکاح صحیح نہیں ہوا۔ نعوذ باللہ کیا کہنا پڑے گا، یہ چھ کے چھ ولد الزنا ہے، یہ کہو گے؟ معلوم ہوا کہ بغیر نیت کے بھی نکاح صحیح ہو گیا، لیکن اس نکاح کو عبادت بنانے کے لیے تجھے نیت کرنی چاہیے تھی۔ اگر تو نکاح سے پہلے اپنی نیت صحیح کر لیتا تو اس نکاح پر اللہ تعالیٰ کے یہاں تجھے عبادت کا ثواب ملتا، لیکن تو نے بغیر نیت سے نکاح کیا، اس لیے نکاح تو اپنی جگہ صحیح ہو گیا، بچے ثابت النسب کہے جائیں گے، حلالی کہے جائیں گے، البتہ یہ ہے کہ اس کے اوپر تجھے اجر اور ثواب نہیں ملتا۔ تو ہم اس طرح بھی ان کو یہ بات عرض کر سکتے ہیں۔ بہرحال احناف نے جو یہاں تعتبرو کو مقدر مانا ہے، یہ مقدر ماننا بالکل صحیح اور درست ہے۔ تصحو کو مقدر ماننے کی صورت میں بہت سارے مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ لگا ہوا ہے، اسی لیے انما الاعمال بالنیات، اچھی طرح ترجمہ سمجھو، اعمال کا موازنہ نیت سے کیا ہوا ہے، اعمال کا موازنہ نیتوں سے کیا ہوا ہے۔ دوسرا ترجمہ دیکھو، عمل کا ثمرہ نیتوں پر مرتب ہوا کرتا ہے، عمل کا ثمرہ نیتوں پر مرتب ہوا کرتا ہے۔ تیسرا ترجمہ کرو، اعمال کو نیتوں کے ساتھ ملا کر کے دیکھا جائے گا، اعمال کو نیت کے ساتھ ملا کر کے دیکھا جائے گا۔ یہ تینوں ترجمے احناف نے جو لفظ یہاں مقدر مانا ہے اس اعتبار سے بہت عمدہ ترجمہ ہے، کہ اعمال نیت سے موازنہ کیا جائے گا، کہ تمہاری نیت کیسی ہے اس اعتبار سے تمہارا عمل سمجھا جائے گا، تمہارے اعمال کے اوپر نیت کے مطابق ثمرہ مرتب ہوگا، تمہارے اعمال کو نیتوں کے ساتھ ملایا جائے گا اور ملا کر کے دیکھا جائے گا کہ تمہارے اعمال کس طریقے سے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، مزید اس کی وضاحت ذرا تھوڑی سی سمجھ لو، انما الاعمال بالنیات، یہ تین ترجمے ہو گئے، اب اس کا حاصل۔ نمبر ایک، الاعمال محمود بالنیات ومذموم بالنیات، الاعمال محمود بالنیات ومذموم بالنیات، کیا مطلب ہوا؟ اعمال قابل تعریف ہوں گے اچھی نیت سے، اور اعمال کی مذمت کی جائے گی بری نیت سے۔ الاعمال محمود بالنیات، الاعمال مذموم بالنیات۔ اعمال تمہارے قابل تعریف ہوں گے اللہ کے یہاں، کب؟ جب تمہاری نیت اچھی ہوگی۔ اعمال تمہارے مذمت کے قابل ہوں گے جب کہ تمہارے اعمال کی نیت بری ہوگی۔ دوسرا جملہ سمجھو، الاعمال واقعۃ بالنیات، الاعمال واقعۃ بالنیات، جتنے بھی اعمال مقصودہ ہے وہ نیت ہی سے وقوع میں آئیں گے۔ اگر نیت نہیں ہوگی تو اعمال مقصودہ وقوع میں آئے ایسا سمجھا ہی نہیں جائے گا۔ مثلا نماز تو لے لو، اعمال مقصودہ نہیں، نیت کی تو وہ عمل واقع ہوا یہ سمجھا جائے گا، اور اگر نیت نہیں کی تو عمل واقع ہوا ایسا سمجھا ہی نہیں جائے گا۔ اسی کے قریب قریب ایک تیسرا جملہ نکلتا ہے، الاعمال حاصلۃ بالنیات، اعمال حاصل ہوں گے نیتوں کے اعتبار سے، اور یہ بھی اعمال مقصودہ کے اندر ہوا کرتا ہے کہ تم نے جو عمل انجام دیا وہ اعمال حاصل ہوں گے نیتوں کے اعتبار سے، نیت نہیں ہوئی تو اعمال کا حصول ہی نہیں ہوگا۔ ایک آدمی صبح سے شام تک بھوکا پیاسا بیوی سے دور رہا لیکن نیت ہی نہیں کی، اب شام کو روزہ حاصل ہوا نہیں حاصل ہوا؟ اگر وہ نیت کرتا تو اس کا صوم حاصل ہو جاتا، نیت نہیں کی اس لیے اس کا روزہ حاصل نہیں ہوا۔ چوتھا جملہ سمجھو، الاعمال الصالحہ مقبولۃ بالنیات، جتنے بھی اچھے اعمال ہیں وہ نیت سے مقبول ہوا کرتے۔ بے شمار اعمال ہماری شریعت میں اچھے ہیں، تلاوت اعمال صالحہ ہے، ذکر اعمال صالحہ ہے، صدقہ خیرات اعمال صالحہ ہے، طواف عمرہ اعمال صالحہ ہے۔ الاعمال الصالحہ مقبولۃ بالنیات، لیکن یہ جتنے بھی اعمال صالحہ ہے اگر نیت درست ہوگی تو اللہ کے یہاں مقبول ہوں گے، ورنہ کیا ہوگا؟ پانچواں جملہ، الاعمال الصالحہ مردودۃ بالنیات، اگر نیت بری ہوئی تو اعمال صالحہ مردود ہو جائے۔ وہ تین آدمی والی مشہور حدیث، اس کے اندر مجاہد عالم مالدار سخی، یہ تینوں آدمی کے اعمال کتنے اچھے عمل ہیں۔ ایک آدمی اللہ کے راستے کے اندر جان دے رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، کتنا اچھا عمل ہے، لیکن یہ عمل اس کا مردود ہو گیا، اس لیے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ اس کو بہادر کہیں۔ الاعمال الصالحہ مردود بالنیات الفاسدہ، کہ اچھے اعمال بھی فاسد نیت سے مردود ہو جائیں۔ ایک عالم نے زندگی علم میں کھپا دی لیکن اس کی نیت خراب تھی، اسی لیے جو ہے اس کا وہ علم والا عمل صالح مردود ہو گیا، حالانکہ حصول علم کتنا اچھا عمل ہے، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ اس کو مولانا صاحب کہے، علامہ صاحب کہے، لہذا نیت کی خرابی کی وجہ سے عمل صالح مردود ہو گیا۔
ایک آدمی سخاوت کرتا ہے کیا مطلب؟ اپنی محنت سے کمائی ہوئی کمائی اللہ کے نام پہ خرچ کر رہا ہے، کتنا اچھا عمل صالح ہے. لیکن الاعمال الصالحہ مردود بالنیات الفاسدہ، اس نے فاسد نیت کی کہ لوگ مجھے سخی کہوے، لہذا اس کا وہ عمل صالح مردود ہو گیا. چھٹا جملہ سمجھو، الاعمال الفاسدہ مردود بالنیات، عمل فاسد کے اندر تو دو خرابیاں ہوئی، ایک تو بذات خود وہ عمل کیسا تھا؟ فاسد، برا، اور دوسرا نیت بھی کیسی تھی؟ بری. لہذا ڈبل خرابی آ گئی، اسی لیے اس کا وہ عمل مردود ہو گیا، اللہ کی بارگاہ کے اندر رد ہو گیا. ساتواں جملہ سمجھو، الاعمال مصاب بالنیات وغیر مصاب بالنیات، اعمال پر ثواب ملے گا حسن نیت سے، اعمال پر ثواب نہیں ملے گا اچھی نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے. الاعمال مصاب تاسے، ثواب کے قابل ہوں گے جبکہ اچھی نیت ہوگی، اور اگر اعمال کے اندر اچھی نیت نہیں ہوئی تو وہ ثواب کے قابل نہیں ہوں گے. تو انما الاعمال بالنیات. اس کے بعد ایک اہم مسئلہ اور سمجھو اس کے اندر، یہاں حدیث شریف کے اندر لفظ اعمال جمع ہے اور لفظ نیات بھی جمع ہے، دونوں لفظ جمع کے آئے ہوئے ہیں. اب جب دو لفظ جمع کے آ جائے تو اس کے لیے ہم توجیہ کیا کریں گے، اس کی وضاحت کیا کریں گے؟ کہ جمع کا جب جمع سے مقابلہ ہوتا ہے، یہ بلاغت کا قانون دیکھو، جمع کا جمع سے جب مقابلہ ہوتا ہے تو انقسام الافراد علی الافراد کا فائدہ ہوا کرتا ہے. جمع کا جب جمع سے مقابلہ ہوتا ہے تو انقسام الافراد علی الافراد کا فائدہ ہوتا ہے. یہاں اعمال جمع، نیات جمع، جمع کا مقابلہ جمع سے ہوا، اسی لیے وہاں انقسام الافراد علی الافراد کا فائدہ ہوگا. لیکن بعض جگہ کے اوپر جمع کا مقابلہ جب جمع سے ہوتا ہے تو جمع ہی کو مراد لیا جاتا ہے. جمع کا مقابلہ جب جمع سے ہوتا ہے تو جمع ہی کو مراد لیا جاتا ہے. اب اس قانون کی روشنی میں سمجھو، پہلے قاعدے کے اعتبار سے کہ جمع کا مقابلہ جب جمع سے ہوتا ہے تو انقسام الافراد علی الافراد کا فائدہ دیتا ہے، حدیث شریف کا مفہوم کیا نکالیں گے؟ انما الاعمال بالنیات، ہر ہر عمل اپنی اپنی نیت کے اعتبار سے معتبر ہے. جمع کا جمع سے مقابلہ، انقسام الافراد علی الافراد، کیا ترجمہ کریں گے؟ ہر ہر عمل اپنی اپنی نیت کے اعتبار سے معتبر مانا جائے گا، یعنی ہر عمل کے لیے الگ الگ نیت، ہر ہر عمل اپنی اپنی نیت کے اعتبار سے معتبر سمجھا جائے گا. دوسرے اعتبار سے مانا سمجھے، دوسری بات کیا کہی؟ جمع کا جمع سے مقابلہ ہوتا ہے تو کبھی جمع ہی مراد ہوا کرتی ہے، اس اعتبار سے مفہوم سمجھو. ایک عمل کے اندر متعدد نیات کی گنجائش ہے اور ہر ہر نیت پر اللہ کی طرف سے ثواب کی امید ہے. اسی لیے اپنے جو بلاغت کے قاعدے میں دوسری ہی کو راضی مانی ہے کہ جب جمع کا جمع سے مقابلہ ہوتا ہے تو جمع ہی مراد ہوتی ہے. کیا مطلب ہوگا؟ ایک عمل ہو، نیت متعدد ہو، تو متعدد اجر کا اللہ سے یقین اور امید رکھو. عمل ایک، نیت متعدد، تو اللہ تعالیٰ سے متعدد اجر کی امید رکھو. اسی لیے مثال کے طور پر آپ نے طلوع آفتاب کی 15 منٹ کے بعد وضو فرمایا، اب آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، نیت کرو تحیت الوضو، نیت کرو اشراق، نیت کرو چاشت، نیت کرو صلاۃ التوبہ، نیت کرو صلاۃ الحاجہ، نیت کرو صلاۃ الشکرانہ. مسجد میں آ کے 2 رکعت پڑھ رہے ہو تو مزید نیت کرو تحیت المسجد. پڑھ رہے ہو 2 رکعت، نیت کی 7، اس لیے لو 14 رکعت کا ثواب. انما الاعمال بالنیات، جمع کا مقابلہ جمع سے ہوتا ہے تو جمع ہی کا فائدہ دیتا ہے. کیا مطلب ہوگا؟ ایک عمل کے اندر متعدد نیات کا اعتبار کیا جائے گا، اور ہر ہر نیت کے اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید اور ثواب کا یقین رکھ سکتے ہیں. یہ کتنی اچھی بات ہو گئی، ایک عمل کے اندر متعدد نیات کی. اس لیے جو ہے انما الاعمال بالنیات سے یہی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم مطلب لے رہے کہ ہر ہر عمل کے اندر جس قدر بھی نیت کرو گے اس قدر اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب زیادہ عطا فرمائیں گے. اگرچہ مفرد کا صیغہ بھی آیا ہے، بعض طرق کے اندر مفرد کی قرات بھی آئی ہے، انما الاعمال بالنیت اس طرح بھی وارد ہوا ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نیات جو جمع ہے اس سے اشارہ ہے الگ الگ لوگوں کی الگ الگ نیت کی طرف. النیات جمع ہے تو نیت کرنے والوں کے احوال بھی مختلف ہوتے ہیں، اور ہر ایک کی حالت کے اعتبار سے نیت بھی الگ الگ ہوا کرتی ہے. تو انما الاعمال بالنیات کیا مطلب ہوا؟ کہ لوگوں کے احوال مختلف ہیں، اس اعتبار سے نیتیں بھی لوگوں کی مختلف اور الگ الگ ہوا کرتی ہیں. کیسے؟ ذرا سمجھو. نمبر 1، عوام کی نیت. مثلا عوام مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو بہت سے عوام کی نیت کیا ہوتی ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے نہ تو بلا مصیبت آتی ہے، نماز پڑھو تاکہ مصیبت نہیں آئے. اب ان کو کوئی آفت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بہت دن سے میں مسجد نہیں گیا نا، اسی لیے اب میرے اوپر یہ بلا مصیبت آ گئی. بعض لوگ کیا نیت کرتے ہیں؟ نماز پڑھو نہیں تو اپنے کو روزی میں برکت بہت ملتی ہے، یہ جو ابھی میری کڑکی چل رہی ہے نا، میں نماز میں نہیں جا رہا ہوں نا، اس لیے کڑکی چل رہی ہے. یہ ہیں عوام کی جہالت کے اعتبار سے ان کی نیت کا حال. نمبر 2، علماء کو لے لو، اہل علم. علماء جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی ایک نیت یہ ہو سکتی ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو عوام کی نظر میں میرا احترام میرا مقام میرا مرتبہ بڑھ جائے گا. کہ ہمارے مولانا صاحب کو نماز کے بہت پابند ہے, بہت پابند ہے ہمارے مولانا صاحب. صفحے اول میں تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوتی ہے. عوام کی نظر میں میں قابل احترام بن جاؤں گا. ایک تھا منافقوں کا جذبہ, کہ عام مثلا منافق لوگ جب نماز پڑھتے تھے تو اس وقت پر ان کی نیت کیا ہوتی تھی کہ نماز پڑھو تاکہ ہمارے نفاق کا راز نہ کھل جائے, اس لیے کہ مسجد میں نہیں آئیں گے تو نفاق کا بھانڈا ٹوٹ جائے گا. اس لیے وہ لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے. تو انما الاعمال بالنیات, الگ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور لوگوں کے احوال کے اعتبار سے نیتیں بھی الگ الگ ہوا کرتی ہیں. عوام کی نیتیں الگ, علماء کی نیتیں الگ, منافقین کی نیت الگ. تو جیسا انسان ان کے احوال کے اعتبار سے الگ الگ طرح کی ان سے نیت وجود میں آیا کرتی ہے. ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ نیت کا محل کیا ہے. نیت کا محل ہے قلب, اور قلب انسان کے بدن میں ایک ہی ہے. اسی لیے مفرد والا لفظ بھی بعض روایت میں آتا ہے, کیونکہ نیت کا محل ہے قلب اور قلب پورے بدن میں ایک ہی ہے. اسی لیے انما الاعمال بالنیات مفرد لفظ بھی آیا, جبکہ اعمال جمع ہی آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اعمال کا تعلق اعضاء جوارح سے ہے, اعمال کا تعلق بدن سے اعضاء سے ہے. ہاتھ پیر یہ سب اعضاء جوارح کہلاتے ہیں, اس کے ساتھ عمل کا تعلق ہے اور اعضاء جوارح متعدد ہیں, اس لیے اعمال بھی جمع. تو اعمال کا تعلق اعضاء جوارح سے اور اعضاء جوارح متعدد, اس لیے اعمال جمع. اور نیت کا محل قلب ہے, وہ ایک ہے, اسی لیے نیت کا لفظ بعض روایتوں میں مفرد بھی استعمال کیا گیا ہے. اب یہاں ایک بحث بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لو. بہت جو ہے زندگی میں قدم قدم پر ساتھ دینے والی بحث ہے. انسان کے اعمال چار طرح کے ہیں, تین طرح کے, چلو تین طرح کے اعمال انسان کرتا ہے. نمبر ایک نافرمانی, معصیت, گناہ, یہ ہے پہلے اعمال. نافرمانی, معصیت, گناہ, اس کے لیے قانون آپ نے پڑھ لیا کہ گناہ کے جتنے بھی کام ہیں وہ نیک نیتی سے کرو گے تو بھی وہ نیک بننے والے نہیں ہیں. گناہ کے جتنے بھی کام ہیں وہ نیک نیتی سے بھی کرو گے تو بھی وہ عمل نیک بننے والے نہیں ہیں, بلکہ مزید وبال کا خطرہ ہے. گناہ کے کام نیک نیتی سے کرو گے تو مزید وبال کا خطرہ ہے. اس کے بعد ایک اہم بات سمجھو گناہ کے بارے میں. ایک گناہ متعدد نیت سے کرو گے تو وبال زیادہ ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. گناہ ایک ہے اور نیت کرو گے اس میں کیسی, متعدد نیت کرو گے تو اس گناہ کا وبال زیادہ ہونے کا خطرہ ہے.
ایک مثال لے لو بھائی، مثال سے بات سمجھ میں آئی. ایک آدمی کسی عورت کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کرنے گیا. اب بہت سے آوارہ لوگ زنا میں کئی کئی گندی نیت رکھتے ہیں. پہلی نیت زنا، بہت غلط نیت. دوسری نیت، جس عورت سے زنا کروں گا اس عورت کی عزت آبرو لوٹوں گا، اس لیے کہ زنا کر کے اس عورت کی عزت اور آبرو کو پامال کیا جاتا ہے، اس عورت کی عزت آبرو کو لوٹا جاتا ہے. تیسری نیت کرو، زنا کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوگا جو ولد زنا ہوگا، فساد مچائے گا پھر وہ ولد زنا. اب دیکھیے زنا ایک عمل، تین غلط نیت، اسی لیے اس کا گناہ اور وبال بڑھ جائے گا. زنا میں زنا کے فعل کی نیت، آبرو ریزی کی نیت، ولد زنا کے وجود میں آنے کی نیت، تو اس کی وجہ سے اس برے عمل کا وبال اور زیادہ خطرناک ہو گیا. اس لیے یہ ضابطہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا، معصیت میں گناہ میں اچھی نیت کرو گے تو اس سے وہ نیک بننے والا نہیں ہے، بلکہ معصیت میں اچھی نیت کرنے سے وبال بڑھنے کا خطرہ ہے. اور ایک ہی معصیت میں متعدد نیت کرو گے تو متعدد وبال اس کو آئے گا، متعدد گناہ اس کے اوپر آئے گا. اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں، یہ تو ایک مثال سمجھنے کے لیے دے دی. دوسرا مسئلہ سمجھ، اعمال کی دوسری قسم ہے مباح اعمال. پہلی قسم تھی معاصی، دوسری قسم ہو گئی مباح اعمال. مباح اعمال کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر ثواب نہ ملے عذاب بھی نہ ہوئے، جس کے اوپر ثواب بھی نہ ہوئے اور جس کے اوپر عذاب بھی نہ ہوئے، اس کو کہا جائے گا مباح عمل. اب مباح عمل کا ایک ضابطہ سمجھو، جتنے بھی اعمال شریعت کی نظر کے اندر مباح ہے، جس میں ضابطے سے کوئی ثواب نہیں ملتا ہے، قانونی اعتبار سے کوئی اجر اور ثواب ملتا نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان مباح کام کو اچھی نیت سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کو اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے بھائی. مباح جتنے بھی اعمال ہیں، مباح عمل یعنی کہ ثواب بھی نہ ملے، کرو تو ثواب نہ ملے اور نہ کرو تو عذاب نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مباح عمل. مباح اعمال جس پر ثواب بھی نہیں ملتا، عذاب بھی نہیں ملتا، اگر اس مباح اعمال کو اچھی نیت سے کرو گے تو اس پر اللہ ثواب عطا کرے گا. اس کی ایک دوسری تعبیر سمجھو، عادت کے کاموں کو عبادت بنانے والی چیز اچھی نیت ہے. عادت کے کاموں کو عبادت بنانے والی چیز اچھی نیت ہے. اس کی تیسری تعبیر سمجھو، ضروریات زندگی کو عبادت بنانے والی چیز اچھی نیت ہے. ضروریات زندگی کو عبادت بنانے والی چیز اچھی نیت ہے. تو مباح کے لیے یہ تین ضابطے اچھی طرح ذہن میں رکھ لینا کہ مباح اعمال میں اچھی نیت کرو گے ثواب، عادت کو عبادت بنانے والی چیز اچھی نیت، ضروریات زندگی کو عبادت بنانے والی چیز اچھی نیت. اب یہ کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو. مثالیں اب دیکھو اس کی. ابھی عصر کی نماز کے بعد آپ کھیلو گے، تفریح میں جاؤ گے. بہت سے لوگ فجر کے بعد تفریح میں جاتے ہیں، بہت سے لوگ عصر کے بعد تفریح میں جاتے ہیں، کھیلتے ہیں. یہ مباح کام ہے، لیکن اس مباح کام کے اندر آپ نے نیت کر لی. کیا نیت کر لی؟ کہ میں تفریح میں جا رہا ہوں تاکہ میرا مائنڈ فریش ہوئے، دماغ کو تازگی ملے، اور وہ تازگی مغرب کے بعد تکرار مطالعے میں معاون ہو جاوے. کتنی اچھی نیت کر لی اس نے، تو تفریح کی تفریح، ثواب کا ثواب. آپ نے تفریح میں نیت کر لی کہ میں چلوں گا تو میری باڈی اچھی مضبوط ہوگی، تو میں جو ہے خوب نفلیں پڑھوں گا، خوب عبادت کروں گا، خوب اعمال صالحہ کروں گا. تو یہ تفریح، یہ ورزش، یہ کھیل کود جو ایک مباح کام تھا، وہ بھی کیا بن گیا؟ اجر اور ثواب بن گیا. دیکھ لیا؟ تو یہ مباح کام، اس کو عبادت بنانے کے لیے اچھی نیت. پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے عشاء کی اذان سے پہلے عقل یا پلو کی گردان کرو گے. اب کھانے سے پہلے آپ نیت کر لیجیے، یہ ضروریات زندگی میں سے، لیکن نیت کرو ان لی جسدی کا علی کا حق، کہ میرے بدن کا حق ہے، اس لیے میں کھانا کھا رہا ہوں. کھانا عبادت بن گیا. نیت کرو کہ کھاؤں گا تو انرجی آئے گی، طاقت آئے گی، وٹامنس آئیں گے، اور پھر میں اس کے ذریعے سے پڑھنے پر طاقت حاصل کروں گا، عبادت کے لیے قوت حاصل کروں گا. تو یہ کھانا بھی آپ کا عبادت بن گیا. سمجھ گئے کہ نہیں بھائی؟ تو ضروریات زندگی کو عبادت بنانے والی چیز یہ اچھی نیت ہے، اور اس کی طرف ہمیں دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے. کہ جتنے بھی ضروریات زندگی ہے اس میں تھوڑی دیر رک کر کے نیت کر لو، تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں عبادت بن جائے گی، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. اسی لیے آپ نے وہ واقعہ سن رکھا ہے نا کئی مرتبہ، فضائل آپ بیتی میں حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرتضہ نے نقل کیا ہے. ایک آدمی کا کوئی مقدمہ تھا عدالت کے اندر، اور مقدمے کے لیے تاریخ پر اس کو حاضر ہونا تھا. ندی پار کر کے جانا تھا، دریا جمنا کو پار کر کے جانا تھا. اب وہ مقدمے کی تاریخ کے اوپر وہ آدمی پہنچا تو دیکھا کہ پانی میں سیلاب آیا ہوا ہے، کشتی والے بھی اندر کشتی اتارنے کے لیے ہمت نہیں کر رہے. اب اگر عدالت میں حاضری نہیں ہوگی تو خطرہ تھا کہ اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے. بہت پریشان یہ آدمی، کیا کرے. کسی نے اس کو کہا کہ جا فلاں جھونپڑی میں ایک اللہ کے گمنام ولی رہتے ہیں، ان کو جا کے کہ تیرا کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن وہ ایسے نہیں مانیں گے، جا کے ضد پکڑنا. ٹھیک ہے، اب وہ گیا اور جا کر کے کہتا ہے، دیکھا کہ آدمی ہے اور گھر میں عورت ہے اور کئی بچے وہاں کھیل رہے ہیں. کہا حضرت جی، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، ایک میرا مسئلہ الجھا ہوا ہے. آج میری عدالت کی تاریخ ہے، لیکن دریا میں تو سیلاب آیا ہوا ہے، کشتی والے بھی جو ہے کشتی کو اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آج میں عدالت میں حاضر نہیں ہوا میرے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. تو پہلے تو انہوں نے وہی کہا جو کہنا تھا،
تو اس میں میرے پاس کیوں آیا تھا؟ جا تو تیرا کام کر، یہاں آیا تھا میں کیا کروں گا تیرے لیے؟ سیلاب آیا ہے تو میں کیا کروں گا؟ کشتی والے منع کر رہے ہیں، میں کیا کروں گا؟ لیکن اس کو جس نے پتا دیا تو اس نے کہا تھا کہ پیچھا پکڑ لینا، ضد کرنا، کہنا حضرت آپ کو کچھ کرنا ہی پڑے گا. ارے بھائی میرے پاس کیوں یہاں فالتو بیٹھے ہو جاؤ، اپنا کام کرو. تو اللہ والوں کے یہاں تو چوکھٹ کا کتا بن جائے گا. اس نے کہا نہیں حضرت آپ کو کچھ کرنا ہی پڑے. دیکھا کہ یہ پیچھا چھوڑے ایسا نہیں ہے، تو کہا جا اور جا کے دریائے جمنا سے کہہ دے کہ تجھے ایسے شخص نے سلام کہلوایا ہے جس نے زندگی میں کبھی کھانا نہیں کھایا، جس نے زندگی کے اندر کبھی اپنی بیوی سے جماع نہیں کیا، اس نے تجھے سلام کہلوایا ہے. وہ گیا اور جا کر کے دریا کو ایسا جملہ خطاب کر کے کہا تو راستہ ہو گیا، عافیت سے وہ پار ہو گیا، عدالت کی حاضری بھی ہو گئی اور اس کا کام بن گیا. لیکن جب یہ جملے وہ کہہ رہا تھا تو اس وقت کے اوپر میڈم گھر میں سن رہی تھی، اہلیہ محترمہ. اور عام بہت سے قصے ایسے ہیں کہ اہل اللہ کی بیویاں بڑی ٹیڑھی ہوا کرتی ہیں، جیسے کہ وہ واقعہ بھی مشہور ہے ملا جیون والا، ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے وہ والا. تو جو ہے بیوی گھر میں سن رہی، تو جیسے وہ آدمی گیا وہ آئی پور جلال کہ تو بزرگ بنا بیٹھا ہوا ہے، اب تو جو بھینسے کی طرح کھاتا ہے وہ تو جانے تیرا خدا جانے، اور رات بھر سویا پڑا رہتا ہے تو جانے تیرا خدا جانے. لیکن یہ جو تو نے کہلوایا کہ جس نے کبھی اپنی بیوی سے جمع نہیں کیا، تو لوگ تو میرے پر انگلی اٹھائیں گے کہ تجھے تو ولی مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، اس لیے انگلی میرے پر اٹھائیں گے کہ حضرت تو تھوڑی جھوٹ بولیں گے، یہ بیوی جو ہے دو نمبر ہی دھندے کرواتی ہے، اس لیے الزام میرے پر آئے گا. اس لیے وہ جو ہے شیرنی بن کر کے لڑنے آئی بزرگ کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ ذرا مینان سے سن، ایسے گرم مت ہو، کہا جب بھی میں کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو اپنی نیت درست کر کے بیٹھتا ہوں کہ میں اس لیے کھانا کھاتا ہوں تاکہ میرے بدن میں قوت آئے، میں اللہ کی عبادت کر سکوں، میرے بدن کا حق ادا کر سکوں. تو یہ میرا کھانا عبادت ہے، بھلے یہ عادت اور ضرورت کا کام ہے لیکن یہ وہ بنا ہوا ہے عبادت. میں تیرے پاس جمع کے لیے آتا ہوں تو نیت کرتا ہوں کہ میرے بدن کا حق ہے، اسی طرح میں نے نکاح کیا ہے تو میری بیوی کا حق بنتا ہے، اس جمع کے ذریعے مجھے اولاد صالح حاصل ہوئے تو یہ بھی جمع میرا عبادت ہوا کرتا ہے. تو میں یہ اپنی ضروریات پوری کرتا ہوں لیکن حقیقت میں وہ ہوتی ہے عبادت، اس لیے میں نے اس کو یہ جملہ کہا تھا. تو دیکھیے ضروریات زندگی کو عبادت بنانے والی چیز یہ ہیں حسن نیت، عادت کو عبادت بنانے والی چیز ہے حسن نیت. تو اس کے اہتمام کی بہت ضرورت ہے. ہم لوگ نیک اعمال کے اندر تو اچھی نیت کر لیتے ہیں، مثلا علم میں اچھی نیت کر کے ہم نے آغاز کیا، اور عبادات مقصودہ میں تو نیت شرط ہی ہے، عبادات غیر مقصودہ وضو وغیرہ میں بھی ہم نیت کر لیتے ہیں، چونکہ ہر وضو خانے پر لکھا ہوا ہے نیت کرو دعا پڑھو. لیکن عام متن ضروریات اور عادات میں نیتوں کی طرف ہمارا دھیان جاتا نہیں ہے، تو یہ نیت کا استحضار پیدا کرنا بہت ضروری ہے کہ آدمی اپنی ضروریات پوری کرے، اپنی عادات کے کام کرے. تو اس وقت اچھی نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کو اجر اور ثواب عطا کریں گے. عمل کی تیسری قسم سمجھو، طاعات. یعنی جو شریعت کے اندر طاعات کہلاتے ہیں، یعنی ہے وہ عبادت ہی، نیک اعمال ہے ہی ہے وہ. اب اس کے لیے ضابطہ سمجھو، پہلا ضابطہ، جتنے بھی طاعات اور عبادت کے کام ہیں اچھی نیت سے کرو گے تو ثواب ملے گا، اچھی نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا. مثلاً عصر کی فرض نماز اچھی نیت سے پڑھو گے ثواب ملے گا، اچھی نیت نہیں ہوگی ثواب نہیں ملے گا، اگرچہ فریضہ ادا ہو جائے گا. فریضہ ادا ہونے کے لیے فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن آپ کو اللہ کے یہاں ثواب نہیں ملے گا. تو طاعات کے لیے بنیادی قانون، اچھی نیت پر اجر، اور اچھی نیت نہیں ہوگی تو اجر اور ثواب ملے گا نہیں. نفس نیت کے اوپر عمل تو وجود میں آ جائے گا، اور فریضہ اور وجوب ذمے سے ساقط ہو جائے گا. دوسرا قاعدہ سمجھو طاعت اور عبادات کا، ایک طاعت میں متعدد نیات سے متعدد اجر اللہ عطا فرماتے ہیں، ایک طاعت میں متعدد نیات سے اللہ تعالی متعدد اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک آدمی گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، مسجد گیا نماز پڑھنے، کیا نیت کی؟ نمبر ایک، جماعت کا ثواب لینے مسجد جا رہا ہوں. فریضہ تو گھر میں پڑھنے سے بھی ادا ہو سکتا تھا، لیکن مسجد کیوں گیا؟ جماعت کا ثواب لینے کے لیے. دوسری نیت، مسلمانوں سے ملاقات ہوگی. تیسری نیت، اعتکاف کا ثواب حاصل کروں گا. چوتھی نیت، مسجد کے دروازے پر کوئی مصیبت زدہ کھڑا ہوگا اس کی مدد کر دوں گا. پانچویں نیت، ہمارے مسلمان بھائیوں کے احوال سے واقفیت ہوگی اور ان کو احوال میں میں تعاون کر سکوں گا. دیکھیے، گھر میں نماز پڑھتا تو بھی فریضہ ادا ہو جاتا، لیکن مسجد گیا پانچ نیتوں سے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پانچ طرح کا اجر عطا فرما دیا، پانچ طرح کا ثواب مل گیا. اس کی بھی کمی ہے، اس کی بھی ہمارے اندر کمی ہے کہ عمل واحد کے اندر متعدد نیات، جتنی نیتیں کر سکو وہ تمام نیتوں کا اہتمام کرو، اس کے اعتبار سے اللہ ثواب عطا کرے. تو مباحات میں تو کوتاہی ہے ہی ہے کہ نیت نہیں کرتے، اب سے مباحات میں، ضروریات میں، عادات میں نیت شروع کرو. اور طاعات میں ہماری کوتاہی کیا ہے کہ ایک طاعات کے اندر جو متعدد نیت ہو سکتی ہے اس میں ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں. مثال کے طور پر، ظہر سے پہلے کی چار رکعت سنت ہے نا، تو اس کے اندر آپ متعدد نیت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نیند میں سے اٹھے، ظہر کی نماز پڑھی، وضو کیا تو تحیت الوضو کی نیت کر لو، مسجد میں پڑھ رہے ہیں سنتیں، تحیت المسجد کی نیت کر لو، تو چار رکعت سنن قبلیہ پڑھی، ثواب آٹھ رکعت کا مل رہا ہے. اس لیے کہ تحیت الوضو کی بھی نیت ہو گئی، تحیت المسجد کی بھی نیت ہو گئی. دیکھیے، ہر ظہر کی سنتوں میں ہم ایک طاعت میں متعدد نیت کر سکتے ہیں. اس وجہ سے طاعات کے کاموں کے اندر متعدد نیات کا اہتمام کیا کرو، تاکہ ہماری وہ ایک طاعت کئی کئی اجر اور ثواب کا ذریعہ بن جاوے۔ یہ ہو گئے تین طرح کے اعمال، معاصی، مباحات اور اطاعت، اور تینوں کے احکام ہو گئے نیت کے اعتبار سے۔ اب ایک مسئلہ اور سمجھو انما الاعمال بالنیات کے بارے میں۔ تلفظ نیت کا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ نیت کے اندر تلفظ ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کا تلفظ یہ اچھی چیز ہے، ورنہ قلب کی نیت کافی ہے۔ اسی لیے کہ نیت کا معنی ہی آپ نے پڑھ لیا تھا نا، دل کا ارادہ، تو اس سے نیت تو ہو جائے گی، لیکن اگر زبان سے تلفظ کرو گے بڑی اچھی چیز ہے۔ تو دل کا ارادہ، زبان کا تلفظ دونوں جمع ہو جائے تو بڑا عمدہ اور اچھا کام ہو گیا، ورنہ قلب کی نیت کافی ہے، زبان سے بولنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو زبانی تلفظ ضروری نہیں ہے، دل سے نیت کر لینا کافی ہے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ عجیب ہے کہ زبان اور دل میں اختلاف ہو جائے تو ترجیح دل کو ہوا کرتی ہے، زبان اور دل میں اختلاف ہو جائے تو ترجیح کس کو ہوگی؟ دل کو۔ چونکہ نیت اصل فعل قلب ہے، نیت اصل ہے کیا؟ فعل قلب۔ اسی لیے جہاں بھی زبان اور دل میں اختلاف ہو جائے تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ قلب کی کیفیت کو۔ مثلا آپ کے دل کے اندر پکی نیت ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن جب مسجد میں پہنچے تو دو تین جمائیاں آ گئی، تو آپ کو ایسا لگا کہ میں تو ظہر پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ظہر اور جمائی میں کافی جوڑ ہے، اسی لیے اس کو ایسا محسوس ہوا کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب ہے دل کے اندر یہی کہ ابھی تو سبق ختم ہوا اور اب میں جا رہا ہوں عصر پڑھنے، دل میں ارادہ بھی ہے عصر ہی کا، اور وہاں پر جانے کے بعد سبقت لسانی کی وجہ سے بول دیا اے اللہ میں ظہر کی چار رکعت پڑھ رہا ہوں، اور دل میں ہے عصر پڑھ رہا ہوں، تو ترجیح دی جائے گی کس کو؟ دل کو۔ اور نماز ہماری کون سی ہوگی؟ عصر کی، نہ کہ ظہر کی۔ تو جہاں بھی تعارض ہوتا ہے قلب اور زبان میں، تو قلب کو ترجیح دی جائے گی اور زبان کے تلفظ کو مرجوح قرار دیا جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات۔ اب نیت کی خرابی کے چند مسائل دیکھ لو، اس کا علم ابھی بہت ضروری ہے۔ نیت کی خرابی کو ہم ریا کہتے ہیں۔ عجیب دنیا ہے، آج کل لڑکیوں کے نام لوگ ریا رکھتے ہیں، ایک دم ماڈرن نام لگے ریا، تو پھر اس میں اخلاص کہاں سے آئے گا؟ نام کا اثر پڑتا ہے نا۔ اچھے خاصے جانکار لوگ ہو آپ ماشاء اللہ۔ نمبر ایک، اگر کسی آدمی نے اپنے عمل کے اندر خالص اللہ کی نیت کی تو وہ اس کا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، اپنے عمل کے اندر خالص اللہ کی نیت کی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, خالص اللہ کی نیت کی تو عمل اللہ کے یہاں انشاءاللہ مقبول. نمبر دو, خالص دکھلاوے کی نیت کی تو عمل مردود ہو جائے گا. اسی دکھلاوے کو ریاکاری بھی کہتے ہیں, حب شہرت بھی کہتے ہیں, اور اسی کی ایک شاخ سمع یعنی لوگوں کی تعریف سننے کا دل چاہتا ہے. ریا, حب شہرت اور سمع, یہ تینوں گنا ایک دوسرے کے قریب قریب ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ آدمی جو عمل کرے غیر اللہ کے لیے کرے وہ مردود ہو جاتا ہے. نمبر تین, اگر دونوں چیزیں نیت میں شامل ہو گئے, دونوں چیزیں کہ اللہ کے لیے بھی اور دکھلاوے کے لیے بھی, اللہ کے لیے بھی اور دکھلاوے کے لیے بھی, دونوں نیتوں کا مجموعہ ہو گیا. جیسے کہ ہماری نیتیں بہت سی مرتبہ ایسی ہو جاتی ہے کہ اللہ کے لیے میں نماز پڑھوں, نہیں حضرت ناظم صاحب دیکھ لے رہے کہ یہ بچہ کتنا نیک صالح ہے اس کے لیے, یا یہ کہ فلاں آدمی دیکھ لے رہے لڑکا کتنا نیک صالح ہے, تو دکھلاوے کی بھی نیت آ گئی. تو کیا حکم ہے؟ دو نیت جمع ہو گئی, خالصتاً لوجہ اللہ اور غیر اللہ کے لیے. تو ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ ایسے آدمی کا عمل ثواب کا ذریعہ ہوگا, چونکہ اچھی نیت تھی نا, گرچہ فاسد بھی تھی, تو اچھی نیت کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کے یہاں ثواب ملے گا. دوسرا قول یہ ہے کہ ثواب نہیں ملے گا, اس لیے کہ بڑی مقدار کے دودھ کو ذرا سا لیمو بھی خراب کر دیتا ہے. تو دوسرے حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس کے عمل میں نیت کی خرابی آئی ہے, بھلے اخلاص بھی ہے لیکن ذرا سی بھی خرابی آ گئی نا, ثواب ختم. تیسری رائے سمجھو, ثواب بھی نہیں گناہ بھی نہیں, نارمل رہا, اس عمل پر ثواب بھی نہیں ملا اور گناہ بھی نہیں ہوا, مباح کے درجے میں آ گیا. چوتھی رائے سمجھو, اگر دونوں نیتوں کو ناپو, دونوں نیتیں برابر برابر ہیں, اچھی نیت بھی بری نیت بھی, تو وہ عمل مردود ہو جائے گا. دونوں نیتیں برابر برابر ہو تو وہ عمل مردود ہو جائے گا. پانچویں شکل سمجھ, ریا والا حصہ غالب ہے اور اخلاص والا حصہ کم ہے. دکھلاوا غالب ہے, وجہ اللہ مغلوب ہے, تو وہ عمل مردود ہو جائے گا. چھٹی شکل سمجھو, اللہ کی رضا والی نیت غالب ہے, دکھلاوے والی نیت مغلوب ہے. غلبہ ہے لوجہ اللہ کا, ریا بیچاری مغلوب ہو گئی ہے. تو اس صورت کے اندر جتنی مقدار میں اللہ کے لیے ہے اتنی مقدار میں ثواب ملے گا, جتنی مقدار لوجہ اللہ ہے اتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر اور ثواب ملے گا. ساتویں شکل سمجھو, دیکھو یہ شکلیں ذہن میں مستحضر رکھنا ہے, کیونکہ ہمارے اعمال میں ایسی سب چیزیں پیش آتی ہی رہتی ہیں، رات دن ہمیں ان شکلوں سے پالا پڑتا رہتا ہے، اسی لیے ان شکلوں کا اور ان کے حکم کا مستحضر رہنا بہت ضروری ہے. ساتویں شکل سمجھو،
لوجہ اللہ نیت میں ریاکاری کی نیت تو آئی، ہم نے ایک نیت کی اللہ کے لیے یہ عمل کر، لیکن ریا کی نیت آئی لیکن فوراً ہٹ بھی گئی، ہم نے اپنے عزم اور ارادے سے وہ ریا والی نیت کو ہٹا بھی ڈالا. تو عمل کے اندر ہماری نیت تھی خالص اللہ کے لیے، لیکن ریا آئی اور ہم نے ہمت کر کے وہ دکھلاوے کو ہٹا دیا اپنے عزم سے. تو اللہ تعالی کے یہاں کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ وہ پورا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے گا، چونکہ آپ نے ریا کو جمنے نہیں دیا، رکنے نہیں دیا، ٹھہرنے نہیں دیا، فوراً آپ نے اس کو ہٹا دیا، اسی لیے اللہ تعالی کے یہاں اس کے اوپر آپ کو اجر ملے گا. ساتویں نیت سمجھو، لوجہ اللہ نیت ہے لیکن ریا آئی، بعد میں آئی اور عمل کے اندر وہ جاری رہی کافی دیر تک. عمل ایک لمبا چوڑا ہم کر رہے ہیں، کافی دیر تک عمل کر رہے ہیں، اور وہ عمل کیا اللہ کے واسطے، لوجہ اللہ عمل کیا، اس میں ریاکاری کی نیت آئی اور وہ جاری بھی رہی، لیکن اساس اور بنیاد ہے خالصتاً لوجہ اللہ، اسی لیے اس عمل پر اللہ تعالی انشاءاللہ ثواب عطا کریں گے، اس عمل پر اللہ تعالی اجر اور ثواب عطا کریں گے. ایک نو نمبر کی شکل سمجھو، نویں شکل، عمل ہم نے اللہ کے لیے شروع کیا، اللہ میرے راضی ہو جائے، لیکن عمل کے اندر تزئین آئی غیر اللہ کے لیے، عمل میں آئی تزئین غیر اللہ کے لیے، اصل عمل مقبول ہوگا اور تزئین مردود ہو جائے گی. اصل عمل مقبول اور تزئین مردود ہو جائے گی. اس کی مثال ہے، آپ نے نفل نماز کی نیت باندھی، ارادہ کیا کیا تھا کہ نفل ہے، انا اتینا بلح اللہ میں نمٹا ڈالوں گا، یہ نیت سے آپ نے نفل شروع کی، نفل شروع کی نے باری باری آنکھ سے دیکھ لیا کہ میرے ہونے والے خسر ابا ملنے آ گئے، اب دیکھیے نماز کے خوشبو میں اضافہ ہو گیا، انا آتینا کے بجائے انا انزلنا اور جو ہے انا ارسلنا، کوئی لمبی سورت شروع ہو گئی، اور رکو میں بھی سبحان ربی العظیم 11-13 مرتبہ، قوما کے اندر بھی ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، تزئین آ گئی عمل کے اندر، عمل شروع تو کیا تھا خالصتاً لوجہ اللہ،
تو بات یہ چل رہی تھی کہ اصل عمل خالصتاً لوجہ اللہ ہے، لیکن تزئین ہو گئی، خشوع آ گیا غیر کی وجہ سے، تو اصل عمل مقبول ہو جائے گا اور جو تزئین ہوئی وہ مردود ہو جائے گی. اب یہ جو الگ الگ شکلیں بتلائی گئی اس وقت، تو یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ اعمال کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک، وہ اعمال جس کا اول اور آخر مربوط ہوا کرتا ہے، ابتدا اور انتہا جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے لیے یہ نو سکے ہیں جن اعمال کا اول اور آخر مربوط اور جڑا ہوا ہوتا ہے، اس میں یہ نو شکلیں نکلتی ہے. ہاں، جیسے کہ نماز، اللہ اکبر اور سلام علیکم، پورا عمل مربوط ہے، جڑا ہوا ہے. جیسے روزہ، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پورا ایک عمل مربوط ہے، جڑا ہوا ہے. تو اعمال کی ایک قسم کیسی ہے؟ اول اور آخر مربوط ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے، اس میں یہ نو احکام نکلیں گے. عمل کی دوسری صورت غیر مربوط. غیر مربوط کا کیا مطلب؟ جس عمل کا اول آخر جڑا ہوا نہ ہو، جیسے کہ صدقہ، ذکر، تلاوت، غیر مربوط عمل ہے. دس 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 روپیے آپ صدقہ کرتے چلے جا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الگ 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 سبحان اللہ پڑھتے جا رہے ہیں، ایک آیت پڑھی دوسری آیت پڑھی، پڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہیں غیر مربوط عمل، جس میں اول اور آخر جوائنٹ نہیں ہوتا ہے، جڑا ہوا نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے ایک ہی شکل ہے کہ جتنے حصے میں حسن نیت ہے وہ حصہ مقبول، اور جتنے حصے میں غلط نیت آئی وہ حصہ مردود. سیدھی بات، آپ نے 300 روپے خرچ کیے، وہاں تک آپ کی نیت اچھی تھی، تو 300 روپے پر سوال. جیسے چوتھی نوٹ آئی اور آپ کی نیت بدل گئی تھی، وہاں سے سارا سستا مردود. آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، وہاں تک آپ کی نیت اچھی تھی، 101 سبحان اللہ ہوا، نیت بگڑ گئی، تو وہاں سے عمل مردود ہو جائے گا. قرآن کی 10 آیتیں پڑھی، وہاں تک آپ کی نیت اچھی تھی، مقبول. 11ویں آیت پر گئے اور آپ کی نیت بدل گئی، تو 11ویں سے مردود. تو جو اعمال غیر مربوط ہے، جیسے صدقہ متفرقہ، جیسے کہ تسبیحات، جیسے کہ تلاوت، تو اس کے جتنے حصے کے اندر نیت اچھی ہے وہ حصہ مقبول، اور جتنے حصے کے اندر نیت فاسد ہے وہ حصہ مردود ہو جائے گا. یہ عمل غیر مربوط کے بارے میں ضابطہ ہو گیا. تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا موازنہ نیتوں سے کیا ہوا ہے، عمل کا ثمرہ نیت پر مرتب ہوتا ہے، اعمال کو نیتوں سے ملا کر کے دیکھا جائے گا.